الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلسلہ دارالفتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو جمعے کے روز 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ آج انشاءاللہ عزوجل قیام، قرات، رکوع، بالترتیب جو 7 فرائض ہمارے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج اس پر ہماری گفتگو ہو جائے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ دارالفتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی تشریف فرما ہوتے ہیں، ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ حضرت کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے
ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز کے فرائض جو ہیں، یہ نماز کے جو ارکان ہیں ان کو فرائض بھی کہا جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
وہ نماز کی بنیادی ضروری چیزیں کہ جن پر نماز مشتمل ہے،
صحیح،
یہ نماز کے فرائض کہلاتے ہیں۔ تو جن میں سے ایک پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے،
جی،
اور دوسرا فرض قیام، تیسرا فرض قراءت،
صحیح،
چوتھا فرض رکوع، اور پانچواں فرض سجود، اور چھٹا فرض قعدہ اخیرہ،
صحیح،
اور اس کے بعد ساتواں فرض خروج بسنعیہ، یعنی نمازی کا کوئی ایسا کام کرنا جس سے وہ نماز سے نکلے۔ تو یہ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ تو نماز کا دوسرا فرض قیام، جی، یعنی کھڑا ہونا۔ اب کتنی مقدار ایک آدمی، آپ نے دیکھا ہوگا بس اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کمر جھک جاتی ہے،
صحیح،
یا کوئی شخص جو ہے وہ رکوع جیسی پوزیشن میں ہے،
صحیح،
اب کہنے کو اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کھڑا ہوا ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن شرعی اعتبار سے نماز کے لیے کون سی انسان کی حالت وہ قیام کہلائے گی،
صحیح،
اس کی شرعی اعتبار سے پوری تفصیل ہے اور اس کی تعریف کی گئی ہے۔
قیام
کی تعریف، جو نماز کا ایک فرض قیام، اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک تو قیام ہوتا ہے پورے اسٹیٹ کھڑا ہونا،
ٹھیک ہے،
کہ جس کے اندر کمر بالکل سیدھی نارمل جس طرح کھڑا ہونا جس کو کہا جاتا ہے، اور کمی کی جانب، یعنی کمر اگر جھکی ہوئی ہے لیکن اتنی نہ جھکی ہو،
صحیح،
کہ وہ ہاتھ بڑھائے اور اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں،
صحیح۔
تو قیام کی ادنا حالت یہ ہے،
یہ ہے کہ ہاتھ،
کہ اپنے اگر وہ ہاتھ بڑھاتا ہے اور گھٹنوں تک نہیں پہنچتے،
صحیح،
اگرچہ جھکا ہوا ہے،
صحیح،
تو جھکی ہوئی ایسی کیفیت کہ جس میں ہاتھ بڑھانے سے گھٹنوں تک ہاتھ نہیں پہنچے، تو یہ جھکاؤ والی کیفیت بھی قیام کے ہی اندر زمرے میں شمار کی جائے گی۔ تو یہ ان چیزوں کا فرق کہاں پڑتا ہے؟ چونکہ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے،
صحیح،
اور تکبیر تحریمہ کس حالت میں کہنا فرض ہے؟
صحیح،
قیام کی حالت میں کہنا فرض ہے۔ تو اگر کسی نے تکبیر تحریمہ کہی تو ہے، لیکن وہ قیام کی حالت کے بجائے رکوع والی پوزیشن میں کہی،
پوزیشن میں،
تو تکبیر تحریمہ ادا ہی نہیں ہوئی،
صحیح،
نماز شروع ہی نہیں ہوئی،
صحیح۔
تو یہ اس لیے بیان کیا گیا، جیسے عام طور پہ جب امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں،
جی،
تو اس وقت جو بھاگم دوڑی والا حساب ہوتا ہے، تو ان میں ایک تعداد ہوتی ہے جو جلد بازی کی وجہ سے تکبیر تحریمہ کا اختتام، یعنی اللہ اکبر، اس کا اختتام اس حالت میں کرتے ہیں کہ اس وقت وہ
رکوع میں
اگر اپنے ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جاتے ہیں،
قیام کی تعریف میں آ جاتے ہیں،
قیام کی تعریف سے نکل کے وہ رکوع کی تعریف میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس حالت میں اگر اللہ اکبر کہا تکبیر تحریمہ تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ تو اس لیے قیام کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ سیدھے انداز میں کھڑا ہونا، کمر میں کوئی خم نہ ہو،
صحیح،
لیکن اس کی ادنا کیفیت یہ ہے کہ اگر بندہ تھوڑا کمر کو جھکایا ہوا ہے لیکن اتنی جھکاؤ کمر میں نہیں ہے کہ اگر ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچے، تو یہ قیام ہی کہلائے گا۔ تو اگر کسی نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ اکبر ختم اس وقت کر لیا کہ ابھی ہاتھ بڑھائے اور گھٹنوں تک نہیں پہنچے، تو یہ تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں کہنا کہلائے گا،
ٹھیک
ہے۔ اب یہ کہ قیام کون کون سی نمازوں کے اندر یہ فرض ہے، تو قیام کے بارے میں فقہ کرام نے بیان فرمایا ہے کہ فرض نمازیں جو 5 پنجگانہ نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء،
ٹھیک ہے،
ان میں جو فرائض نمازیں ہیں،
صحیح،
فجر کے 2 فرض، ظہر کے چار فرض، عصر کے چار فرض، مغرب کے تین فرض، اور اسی طرح عشاء کے چار فرض. تو ان پانچوں نمازوں میں جو فرائض نمازیں ہیں ان میں قیام فرض ہے.
صحیح.
وتر جو عشاء کی نماز میں پڑھے جاتے ہیں عشاء کی نماز کے ساتھ، تو اس کے اندر قیام فرض ہے. اور تیسری ہے نماز سنت فجر، کہ سنت فجر کا درجہ بھی قریب قریب واجب
کے.
تو فرض نمازیں، وتر، اسی طرح سنت فجر، جب وہ نمازیں کہ جو اس کے اوپر واجب ہو گئیں منت کے اعتبار سے، تو ان نمازوں کے اندر قیام کرنا اس کے اوپر فرض ہوگا.
عیدین کی نماز
جو ہیں تو ان میں بھی قیام فرض ہے. جو نمازیں واجبات کے درجے میں آتی ہیں تو ان نمازوں میں قیام کرنا اس کے لیے فرض ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا فرض کا کہ اگر بلا عذر شرعی، بغیر کسی عذر کے یہ نمازیں اس نے بیٹھ کے پڑھی، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بس بیٹھ کے پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، تو جس طرح نفل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اس طرح فرض بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے بلا عذر. تو اگر کسی نے بلا عذر فرض بیٹھ کے پڑھے، وتر بیٹھ کے پڑھے، یا عیدین کی نماز بیٹھ کے پڑھی، تو اس کی یہ نمازیں نہیں ہوں گی.
صحیح.
اور نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرض ادا نہیں ہوا اور وقت گزر گیا تو وہ نماز قضا کے زمرے میں آئے گی، یہ نہیں کہ وہ ادا ہو گئی.
صحیح.
وہ قضا ہو گئی اور ان کے اس کا گناہ بھی ملے گا نماز قضا کرنے کا.
صحیح.
پھر کھڑے ہونے میں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محض ہلکی پھلکی کوئی تکلیف ہوتی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، پاؤں میں ہلکا سا درد ہو رہا ہے، کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بس بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں.
صحیح.
تو ایسا نہیں ہے، قیام اس وقت تک لازم ہے جب تک انسان کھڑا ہو سکتا ہے.
صحیح.
ہاں اس وقت ساکت ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے.
صحیح.
یا کھڑے ہونے میں یا سجدہ کرنے میں کوئی زخم ایسی جگہ پر ہے کہ کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ کھنچاؤ ہوگا، اور سجدہ کرنے میں کھنچاؤ ہونے کی بنا پہ وہ مواد، پیپ، زخم بہنے لگے گا. یا ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو قطرے آنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا.
صحیح.
لیکن کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، پھر رکو سجود میں آنا جانا،
صحیح،
اس کی وجہ سے اسے قطرہ آتا ہے.
صحیح.
تو اب یہ بھی ایک صورت بن جاتی ہے عذر کی. صحیح. کہ اب یہ کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کے نماز ادا کرے.
ٹھیک. قیام یہ نماز کے اندر فرض ہے، اور فی زمانہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک تعداد ہے معمولی سی تکلیف کی وجہ سے وہ قیام کو ترک کر دیتے ہیں، تو لہذا اگر قیام ترک کر دیا گیا، چھوڑ دیا، اور فرض نمازیں جو بھی بتائی گئیں بیٹھ کر پڑھیں، تو نمازیں ادا نہیں ہوں گی. جی ہمارے ساتھ کالس بھی ہیں، ارشاد فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد یونس اتاری، گلشن اقبال، کراچی سے. میرا یہ مفتی صاحب کے تو میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں جتنے بھی فرائض ہیں، مثلا رکوع و سجود میں صحیح کر سکتا ہوں، لیکن تشہد میں بیٹھنے سے میرے پاؤں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو کیا میں تشہد کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد شم الرضا تاری، مدینہ چلولیہ، ملتان. عرض یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ پہلا فرض بتایا گیا، اس میں ہم دو کام کرتے ہیں، ایک تو اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان دونوں کو ملا کر تکبیر تحریمہ کہیں گے.
انشاءاللہ سب عرض کرتے ہیں. مزید کال دے دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مجھے نماز کے متعلق سوال پوچھنا تھا کہ اگر سنت غیر مقطع اور نوافل کو لگاتار چھوڑتے رہیں تو کیا اس طرح نماز ہوگی؟ مثال کے طور پہ عشاء کی نماز میں جو چار سنتیں ہوتی ہیں اور چار نفل ہوتے ہیں، اگر وہ چھوڑتا رہے آدمی تو کیا اس کی نماز ہوتی رہے گی؟ اور صبح کی نماز روزانہ تاخیر سے پڑھنا کیسا ہے؟ کیا اس طرح نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. جی مزید.
اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد اسامہ رشید ویسی مہروی بہاول پور سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک آدمی زندہ آدمی کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یونس بھائی تھے ہمارے گلشن اقبال سے. قیام رکوع
یہ کر سکتے ہیں، اور ان سے تشہد میں نہیں بیٹھا جاتا،
تحیات میں
جو بیٹھتے ہیں قعدہ اولی یا قعدہ اخیرہ میں، تو ان سے یہ بیٹھا نہیں جا رہا لیکن یہ قیام کر سکتے ہیں, رکوع کر سکتے ہیں, سجدہ کر سکتے ہیں. تو اتحیات کے اندر جو بیٹھنا ہے زمین پر, تو اگر یہ بیٹھنے کا عمل زمین پہ نہیں ہو سکتا تو یہ کرسی پر بیٹھ کر تشہد پڑھ سکتے ہیں, ان کی نماز ہو جائے گی.
ٹھیک. ملتان سے تھے ہمارے, تکبیر تحریمہ یہ غالباً پہلے بھی ہوتا, اللہ اکبر کو کس طرح ادا کرنا ہے؟
اب یہ تکبیر تحریمہ تو فرض ہے, یعنی اللہ اکبر کے کلمات کہنا, یہ تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے. لیکن یہ ہاتھوں کو اٹھانے کا عمل ہے, یہ سنت
ہے.
اب یہ ہاتھوں کا اٹھانے کا عمل کب ہوگا؟ تو یہ جب ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہوں گے نا, تو اس وقت ہمارے ہاتھ کانوں کی لو تک پہنچے ہوئے ہوں.
ٹھیک.
اسلامی بہن اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے, تو جس وقت اللہ اکبر کہا جا رہا ہوگا تو اس وقت ہاتھ یہاں تک اٹھا لیں, اللہ اکبر. جب بر کہیں گے تو ہاتھ جہاں پہ باندھنا ہے اس جگہ پہ, ناف, جیسے مرد ناف کے نیچے باندھے گا تو اس وقت مرد وہاں پہ ہاتھ باندھے, یہ ہاتھ باندھنا سنت ہے. عورت اپنے سینے پر باندھے گی.
اس کو اگر دوبارہ ریپیٹ کر دیں تو,
یعنی اس طرح کہیں گے اللہ اکبر.
ٹھیک. یعنی اللہ کا جو لفظ الف ہے وہ تکبیر کانوں کی لو سے لگا کر,
کانوں کی لو جو
اللہ شروع کریں کہنا,
ہاتھ یہاں تک پہنچ گئے.
ٹھیک ہے.
نیت پہلے سے کر لینی ہے, نیت یوں نہیں, نیت کرتا ہوں,
لوگ ہاتھ لگا کے نیت کرتے ہیں,
نیت پہلے سے ہو. جب آپ تکبیر کہہ رہے ہوں گے تو اس وقت آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں گے.
ٹھیک ہے.
اللہ اکبر.
صحیح.
تو اس طرح ہاتھ یہ اٹھانا ہے اور باندھنا ہے.
سنت اور جو موقعہ سنتیں ہیں, غیر موقع سنتیں ہیں, نوافل, اگر کسی کی عادتیں چھوڑنے کی تو اس کی بقیہ نماز ہو جائے گی؟
دیکھیں, اس میں سنت موقعہ, جیسے ظہر کی چار سنتیں ہیں قبلیہ,
صحیح,
اور دو سنت بعد والی, مغرب کے بعد والی دو سنت, عشاء کے بعد والی دو سنت, جمعے سے پہلے کی چار سنتیں اور چار بعد والی, تو اسی فجر کی دو سنت, یہ ہیں سنت موقعہ.
ٹھیک.
اور سنت موقعہ کو ترک کرنے کی جس نے عادت بنا لی تو وہ گناہگار ہوگا.
ٹھیک ہے.
البتہ سنت غیر موقع دا, جو عصر اور عشاء سے پہلے کی چار سنتیں ہیں یا نوافل جو ہیں,
صحیح,
ان نوافل کا اگر کوئی نہیں پڑھتا, اس کی اگر عادت بھی بنا لیتا ہے,
صحیح,
تو گناہگار نہیں ہوگا. البتہ ان کو نہ پڑھنے کی وجہ سے ثواب سے محروم ہوگا. اب یہ معاملہ کہ نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, تو قبولیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ
نماز اس کی ہو جائے گی, یعنی
نماز تو ہو جائے گی, نماز ہو جائیں گی. اور ایک یہ تھا کہ فجر کی نماز تاخیر سے پڑھ, اب وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, اب وہ تاخیر کتنی ہے؟
صحیح ہے, اس کی وضاحت نہیں تھی اور ہم نے پوچھی بھی نہیں. ظاہر ہے
اب یہ فجر کی تاخیر سے مراد اگر یہ ہے کہ جماعت نکل جاتی ہے اور وقت کے اندر پڑھ لیتے ہیں, تو تاخیر تو یہ بھی ہے, تو بلا عذر شرعی جماعت ترک کرنا جائز نہیں ہے. اور تاخیر سے مراد یہ ہے کہ فجر کا وقت ہی گزر گیا,
قضا ہو گئی,
اب قضا کر کے پڑھ رہے ہیں, تو قضا پڑھنا تو لازم ہے. البتہ رہا یہ معاملہ کہ قبول ہوئی نہیں ہوئی, تو انسان اگر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے گا تو انشاءاللہ وہ اپنے فضل و کرم سے محروم نہیں فرمائے.
ٹھیک. ایک آدمی زندہ آدمی کی نماز,
اب زندہ آدمی کی نماز سے مراد کیا ہے؟ مطلب
جیسے نماز زید بکر کی نماز پڑھ لے اور بکر نہ پڑھے.
ہاں, اگر یہ مراد ہے کہ زندہ آدمی ہے, بیمار ہے, وہ نماز نہیں پڑھ سکتا, تو اس کے بیٹے بیٹی
کوئی اور
وہ چاہے کہ میں والد والدہ کی طرف سے میں نماز ادا کرتے رہوں, تو یاد رکھیں کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا, کوئی کسی کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتا. جو جسمانی عبادت, جس کو بدنی عبادت کہا جاتا ہے, جیسے نماز ہو گئی, روزے ہو گئے, تو یہ عبادت بندے پر ہی لازم ہے, اس کی طرف سے کوئی نائب ہو کر وکیل کی حیثیت سے یہ عبادتیں نہیں کر سکتا.
ٹھیک.
ہاں, عبادت مالیہ جیسے زکوٰۃ ہے,
ٹھیک,
صدقہ فطر ہے, قربانی ہے, تو یہ اجازت لے کر
ہو
یا وہ حکم دے دے, تو اس کی اجازت سے, اس کے حکم سے اگر کوئی زکوٰۃ دے دے, صدقہ دے, صدقہ فطر ادا کر دے یا قربانی کر دے, تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں عبادت مالیہ.
ٹھیک ہے.
اور حج کے بارے میں یہ ہے کہ جب تک بندے میں استطاعت موجود ہے, تو چونکہ حج مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے, تو جب تک حالت صحت ہے, تندرستی ہے, استطاعت ہے, تو اس وقت تک یہ کسی اور سے حج بدل کرائے گا تو حج بدل سے یہ سبک دوش نہیں ہوگا, اس کا فرض باقی رہے گا. ہاں, اگر اب اس میں حج کرنے کی استطاعت ختم ہو گئی,
صحیح,
تو اب چونکہ حج بدنی مالی عبادت بھی ہے,
صحیح,
تو اس اعتبار سے کوئی اور اس کے حکم سے, اس کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے.
ٹھیک.
تو اب یہ ہے کہ زندہ آدمی کی نماز, اگر یہ مانا ہے تو کوئی اور
ادا نہیں کر سکتا,
اور زندہ آدمی کی نماز سے مراد اگر نماز جنازہ ہے.
صحیح.
تو ایک دفعہ مدنی قافلہ ہمارے علاقے سے گیا تھا, تو وہاں ایک بستی میں وہ قافلہ وہاں موجود تھا, ایک آدمی بیمار تھا.
صحیح.
بالکل آخری سمجھ لیں اس کی چند دن کا جس کو کہنا مہمان دے گیا, ایسی کیفیت تھی. تو قافلہ وہاں پہنچا تو وہ اپنے مریض کو چارپائی پہ لے کر آ گئے. وہ کہنے لگے کہ اس کی نماز جنازہ آپ پڑھ دیں, کیونکہ آپ کے جانے کے بعد کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہوگا, اور ہم نے یہاں پہ چونکہ کوئی جنازہ پڑھتا نہیں ہے, پڑھنا آتا نہیں ہے, تو ہم نے بغیر جنازے کے بھی لوگ دفنا دیتے ہیں, لیکن ہم نشانی لگا لیتے ہیں کہ اس کی
نہیں ہوئی,
نماز جنازہ نہیں ہوئی اور اس کی ہوئی ہے. تو اگر یہ مراد ہے کہ زندہ آدمی کی نماز, تو زندہ آدمی کی نماز جنازہ نہیں ہوتی, فوت شدہ مسلمان کی نماز جنازہ ہوتی.
ٹھیک. قیام کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, تو مزید قیام کے حوالے سے یا پھر قرات؟
قیام جو ہے نا اس کے اندر بھائی یوں سمجھ لیں کہ اگر اتنی طاقت ہے
صحیح
کہ وہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ سکتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور اب اس میں ہمت نہیں رہتی, یہ بس اوقات ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت تو کھڑا ہو سکتا ہے, مکمل سورہ فاتحہ پڑھنے تک اب اس میں ہمت نہیں ہے, یا سورہ فاتحہ کے بعد آگے سورت پڑھنے کی ہمت نہیں ہے.
صحیح.
تو جتنا قیام کر سکتا ہے نا اتنا قیام کرنا اس پہ لازم ہوگا.
ٹھیک ہے.
بس اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ چلتے پھرتے آتے ہیں.
صحیح.
یہ کھڑے بھی ہو جائیں گے, قیام کر لیں گے, لیکن اٹھ نہیں پائیں گے.
صحیح.
دوسری رکعت کے لیے, اگر دوسری رکعت کے قیام میں کھڑے ہونے میں سخت تکلیف ہو رہی ہے, جوڑوں میں اتنا ناقابل برداشت تکلیف درد ہو رہا ہے, تو اب دوسری رکعت بھلے یہ بیٹھ کے پڑھ لیں.
صحیح.
لیکن اسلامی بہنوں میں یہ رواج چل پڑا ہے.
صحیح.
کہ پہلی رکعت کھڑے ہو کے پڑھیں گی, بقیہ سب بیٹھ کے پڑھیں گی. تو نوافل میں تو ہو سکتا ہے.
صحیح ہے.
کہ چاہیں تو دونوں ہی رکعتیں نوافل کی وہ بیٹھ کے پڑھ لیں.
صحیح.
یا ایک کھڑے ہو کے پڑھ لیں, یا پہلی بیٹھ کے دوسری کھڑے ہو کے.
صحیح.
نوافل میں تو یہ آپشن ہے,
قیام فرض نہیں ہے
اس میں. قیام فرض نہیں ہے, لیکن فرض نماز, وتر, سنت فجر, ان میں قیام فرض ہے.
صحیح.
اگر ان نمازوں میں پہلی رکعت قیام کر کے ادا کر لی, لیکن دوسری رکعت میں اگر قیام نہیں کیا, بیٹھ کے ہی سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھی, تو اس طرح فرض چھوڑنے کی بنا پہ یہ نمازیں نہیں ہوں گی.
یعنی اگر چار رکعت والی نماز ہے فرض, عشاء کے چار فرض ہیں, تو ان چاروں میں قیام فرض ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں ہم نے قیام کر لیا باقی تین میں ہم بیٹھ گئے,
ایسا نہیں ہے.
چاروں میں فرض,
جو فرض نمازیں ہیں جیسے چار رکعت میں مشتمل ہے, تو چاروں میں قیام فرض ہے. مغرب کی تین ہیں, وتر کی تین ہیں, تینوں میں قیام فرض ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں قیام فرض ہوتا ہو. تو یہ اگر کسی نے, اب یہ نہ جانے اسلامی بہنوں میں کہاں سے یہ مسئلہ مشہور ہو گیا, اور ایسا مشہور ہوا کہ یہ بالکل ان پہ عمل ہے, وہ یہ جدی پشتی چلا آ رہا ہے شاید, تو اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور مزید یہ کہ تو جو کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنی کنڈیشن کیفیت بیان کر کے
پھر اس کے بعد
دارالافتاء اہل سنت سے یا کسی بھی سنی ماہر صحیح العقیدہ مفتی صاحب سے رجوع کر لے کہ میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں, تو انشاءاللہ ان کی شرعی رہنمائی کر دی جائے گی. اور نفل نماز جو ہے اگر کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو اس کا ثواب مکمل ہوگا, جو دو رکعت پہ ثواب ملتا ہے, اور اگر بلا عذر بیٹھ کے پڑھیں گے تو ثواب آدھا لینے والی بات ہے.
ٹھیک.
تو بلا عذر بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے نفل, لیکن کھڑے ہو کے پڑھنے میں ثواب مکمل حاصل ہوگا. البتہ جو بیمار ہیں جن سے کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے, تو اگر وہ نفل اگر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی.
ٹھیک.
نماز کا جو تیسرا فرض ہے وہ ہے قراءت, جس کو ہماری عوام جو ہے نا وہ اس کا تلفظ غلط کرتے ہیں. قرت
کے
قرت کی قاری صاحب نے قرت کی.
صحیح.
قرت نہیں ہے, قراءت جیسے نا تلاوت, ایسے ہی قراءت. تو قراءت کا معنی یہ ہے کہ جو بھی ہم حروف ادا کریں گے.
صحیح.
تو تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں اس طرح کہ ہر حرف دوسرے حرف سے
ممتاز.
صحیح طور پر ممتاز ہو جائے.
ٹھیک ہے.
اب یعنی بعض حروف ایسے ہیں کہ جو قریب صوت ہوتے ہیں آواز ان کی ایک جیسی ہوتی ہے.
صحیح.
جیسے سین, سین, صاد.
ٹھیک.
یہ بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں, لیکن سین باریک ادا کیا جاتا ہے, صاد کو
موٹا
پڑا جاتا ہے. سا, سا میں سی ٹی کی آواز نہیں نکلتی.
صحیح.
سا ادا کیا جائے گا زبان کی نوک
اگلے دانتوں,
یہ اگلے دانتوں کے کنارے پہ لگائیں گے. تو یہ سا ادا ہوگا, اور سین دونوں دانت ملا کے جو اس طرف زبان لگے گی تو اس طرح سین صاد یہ ادا ہوگا. ایسے تا اور تو.
ٹھیک.
تو جو بھی ہم پڑھ رہے ہوں گے تو اس انداز میں پڑھیں کہ ہمارا ہر ہر حرف جدا جدا صاف صاف پڑھنے میں آ رہا ہو.
صحیح.
یہ نہیں کہ سا اور سین کا فرق ختم کر کے یا تا اور توا کا فرق ختم کر کے.
ہا اور ہا,
ہا اور ہا دونوں میں فرق ہے.
سورہ فاتحہ میں الحمد
الحمد, اب اس کو اگر کوئی الحمد پڑھتا ہے تو اس کے معنی بگڑ جاتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے کلمات ایسے ہیں, جیسے قل ہو اللہ احد,
ٹھیک ہے.
اب قوف قل اس کا معنی آپ فرما دیں,
ٹھیک ہے.
وہ کاف ڈنڈی والا جو قوف کاف کہلاتا ہے, تو اس سے اگر کسی نے پڑھا قل تو اس کا معنی کھائیے,
کھائیے.
کتنا بدل گیا معنی.
صحیح.
ایسے قل ہو اللہ احد, احد کا معنی ہوتا ہے ایک یکتا.
صحیح.
اور احد پڑھیں گے اس کا معنی کمزور بزدل.
نعوذ باللہ من ذلک.
کتنا معنی بگڑتا جا رہا ہے. تو اس لیے ہر ہر حرف کی تصحیح اور درستگی یہ ضروری ہے.
اس کے لیے کیا کریں, کہاں جائیں, کون سکھائے؟
اب دیکھیں اس کے لیے کہاں جائیں, تو جس طرح ہمیں انگلش لینگویج سیکھنی ہوتی ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ گھر بیٹھے بیٹھے تو خود بخود لینگویج نہیں آتی ہے. کوئی سی بھی زبان سیکھنی ہوتی ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوتا.
صحیح.
اس کے لیے باقاعدہ ایسے اداروں کی طرف جایا جاتا ہے جہاں یہ سکھائی جاتی ہیں.
صحیح.
اور یہ تلفظ پروناؤنسیشن یہ کروایا جاتا ہے.
صحیح.
تو بندہ وہاں جا کر یہ سب چیزیں سیکھتا ہے, پریکٹس کرتا ہے, محنت کرتا ہے, بالآخر اس قابل ہو جاتا ہے کہ کوئی سی بھی زبان اس کے لب و لہجے میں بولنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہوتی.
صحیح.
ہے. اب قرآن پاک پڑھنے کے لیے نئی شوق نہیں رکھتے,
ٹائم نہیں,
اب ٹائم نہیں ہے. اب یہ خود بخود صحیح بھی ہو جائے تو ایسا نہیں.
کیسے ہو؟
اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں اور خدمات پیش کر رہی ہے تو وہیں دعوت اسلامی قرآن پاک درست پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی دعوت اسلامی کی خدمت یہ بھی چل رہی برسہا برس سے الحمدللہ, کہ عشاء کی نماز کے بعد یا مختلف علاقوں میں اس کی ٹائمنگ کے حساب سے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان لگایا جاتا ہے, جس میں بالغ اسلامی بھائیوں کو, بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو, سفید داڑھی والوں کو بھی الحمدللہ قرآن پاک پڑھانے کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. یہ فی سبیل اللہ ہے, کوئی فیس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. بس فیس سمجھ لیا یہ ہے کہ آپ روزانہ آتے رہیں اور آپ اپنا قرآن پاک جو نا صحیح طور پہ پڑھنا سیکھ جائیں.
ٹھیک.
تو اس کے اندر محنت کرنا ضروری ہے, اور تلاوت ہو یا قراءت ہو اس کے لیے اتنی آواز سے پڑھنا کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے.
ٹھیک.
یہ ضروری ہے.
صحیح.
صرف منہ بند کر کے تصور کر لینے سے نماز نہیں,
دل کے اندر پڑھ لینے,
دل کے اندر پڑھ لینے سے, سورہ فاتحہ پڑھ لینے سے یا سورت پڑھ لینے سے فرض ادا نہیں ہوگا. فرض ادا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی.
اچھا, جتنے بھی اذکار ہیں نماز کے اندر جو پڑھنے کے ہیں, جس سے رکوع کی تسبیح ہے, سجدے کی تسبیحات وغیرہ, تو وہاں یہی صورت ہوگی,
ان سب میں یہی ہے.
اتنی آواز سے کہ خود ہم
سنیں, آواز سے پڑھنا ضروری ہوگا کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے تو وہ پڑھنا کہلائے گا, ورنہ پڑھنا نہیں کہلائے گا, وہ تصور جمانا ہے.
ٹھیک ہے.
اب ہر جگہ تصور جمانے سے وہ ادا ہو جائے ایسا نہیں ہے. اور قرات اگر جو فرض ہے اگر وہ ادا نہیں ہوئی تو پھر نماز نہیں ہوگی.
صحیح.
اچھا, قرات جو ہے نا یہ فرض کی پہلی دو رکعتوں میں,
ٹھیک ہے,
فرض کی پہلی دو رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے. اور فرض کے علاوہ بقیہ جتنی بھی نمازیں ہیں, چاہے وہ سنت موقعہ ہو, غیر موقعہ ہو, یا وتر ہو, یا نفل ہو, تین رکعت والی ہو یا چار رکعت والی نماز ہو,
صحیح,
تو فرض کے علاوہ بقیہ ساری نمازوں کی ہر ہر رکعت میں قرات کرنا فرض ہے.
ٹھیک ہے.
اب کتنا پڑھنا فرض ہے؟ ایک آیت کا پڑھنا ہر رکعت میں فرض کے علاوہ بقیہ نمازوں کی ہر رکعت میں ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے.
ٹھیک ہے.
اچھا, فرض کی پہلی دو رکعتوں میں قرات فرض ہے, تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات فرض نہیں ہے, مستحب ہے, بہتر ہے.
ٹھیک ہے.
سورہ فاتحہ اس کا پڑھنا جہاں جہاں قرات فرض ہے وہاں وہاں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے.
واجب ہے.
اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب ان رکعتوں میں جہاں قرات فرض ہے تو ان مقامات پر سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا بھی, یا چھوٹی سورت کا یا ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو, یا تین چھوٹی آیتیں, اس کا پڑھنا یہ واجب ہے.
ٹھیک.
تو اب اگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرض نماز میں پہلی یا دوسری میں سورہ فاتحہ تو پڑھ لی لیکن سورت ملانا بھول گئے, اب اس کا کی ادائیگی کے لیے اب تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے گی.
صحیح.
تو اس طرح جو کمی ہوئی تھی وہ پوری تیسری یا چوتھی رکعت میں پوری کرنی ہوگی.
اچھا, ترتیب کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ صورتوں کی بھی ترتیب ہے, بعضوں کا ذہن میں نہیں رہتی اور ترتیب
کے بغیر پڑھنے میں آ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ پہلی رکعت میں پڑھے الم ترا کیفہ پڑھا, اب دوسری رکعت میں خود بخود انا انزلنا زبان پہ آ گیا تو اب کیا کریں؟
صحیح.
کیا آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہاں تک پڑھا, اب اس کو چھوڑ کر لی الاف کی طرف جائیں؟ تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ خلاف ترتیب نماز ادا کرنا، خلاف ترتیب قرات کرنا نماز میں، تو جان بوجھ کے ایسا کرنا تو یہ تو ہے مکروہ تحریمی اور باعث گناہ۔
ٹھیک ہے،
اور اگر یہ خلاف ترتیب قرات خود بخود ہو گئی، بھولے سے ہو گئی، الم تارا پہلی رکعت میں پڑھی، دوسری رکعت میں انا انزلنا پڑھنے میں آ گیا،
صحیح،
تو اب اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اب اسی کو پڑھیں، کیونکہ آپ نے یہ خلاف ترتیب جو قرات ہوئی یہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں کی،
صحیح،
بھولے سے ہوئی ہے،
اور
بھولے سے پڑھنے کی صورت میں گناہگار بھی نہیں ہوئے۔ اب جب گناہگار بھی نہیں ہوئے تو اب اسی صورت کو جو آپ نے شروع کر دی ہے پہلے والی، اسی کو کمپلیٹ کریں،
ٹھیک ہے،
اس کو چھوڑ کر اب بعد والی صورت کی طرف آنا، یہ علماء نے اس کو منع فرمایا ہے۔ لیکن اس میں یہ کہ سجدہ سہو کی حاجت نہیں ہے، چاہے بھولے سے خلاف ترتیب نماز ہو گئی ہو یا جان بوجھ کے کسی نے ایسا کیا ہو، بس یہ فرق ہے کہ جان بوجھ کے خلاف ترتیب پڑے گا تو گناہگار ہوگا، اور بھولے سے ایسی ترتیب بگڑ گئی تو اس میں گناہ نہیں ہے، اور سجدہ سہو کسی بھی صورت میں نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، مزید قرات کے حوالے سے کچھ فرمائیں گے، ورنہ پھر آگے چلیں۔
اب نماز کے یہ تین فرائض ہو گئے،
جی،
تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ رکوع کرنا کس کو کہتے ہیں؟
اتنا رکوع کی تعریف،
رکوع کی تعریف، رکوع کی تعریف یہ ہے کہ اتنا جھکنا کہ آپ کے ہاتھ اگر پھیلائیں تو وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، تو اتنا جھکاؤ، یہ ہے رکوع کی ادنا تعریف۔
ٹھیک ہے،
یعنی اس کو رکوع مان لیا جائے گا،
صحیح،
اور مکمل رکوع یہ ہے کہ آپ اپنی کمر کو اتنا سیدھا کر دیں،
صحیح،
کہ اگر اس کے اوپر کوئی پیالہ پانی کا بھر کے رکھ دیا جائے تو وہ چھلکے نہ، گرے نہ،
بالکل سیدھی۔
اب اس کے اندر رکوع میں یہ سنت ہے، پوری کمر کو سیدھا کر لینا،
صحیح،
یہ سنت ہے، اور اتنا جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچیں، یہ ہے فرض۔
ٹھیک،
اور اپنے ہاتھوں کو بالکل تنا ہوا رکھیں،
صحیح،
اپنے پنجوں کے ذریعے سے گھٹنوں کو پکڑ لیں،
ٹھیک،
یہ ہے اسلامی بھائیوں کا طریقہ،
صحیح،
اسلامی بہنیں اپنے ہاتھ یہ گھٹنوں پہ رکھ لیں گی،
صحیح،
اور یہ کونیوں کو زیادہ تناؤ اس میں نہیں لائیں گی،
صحیح،
اور ایسی گھٹنوں میں تناؤ نہیں ہوگا اسلامی بہنوں کے، لیکن اسلامی بھائی جو نماز پڑھے گا تو اس کے گھٹنوں میں بھی تناؤ ہونا چاہیے،
صحیح،
وہ مڑے ہوئے نہ ہو، خم نہ ہو، ایسی کونی میں بھی خم نہ ہو، یہ بھی تنی ہوئی ہو، اور یہ اپنے پنجوں کے ذریعے گھٹنوں کو پکڑ لیں۔ اب اس یہ ہے رکوع،
صحیح،
رکوع میں تسبیحات کا پڑھنا تین مرتبہ یا پانچ یا سات، سبحان ربی العظیم،
صحیح،
اس کا پڑھنا یہ سنت ہے،
ٹھیک ہے۔
اس کے بعد یہ چار فرض ہو گئے، اور پانچواں فرض ہے سجدہ کرنا۔
نہیں، یہاں ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ اب رکوع کتنی دیر ہوگا،
رکوع کتنی دیر ہوگا، تو ایک سبحان اللہ کی مقدار،
جی،
اگر کسی نے اپنے آپ کو اتنا جھکا لیا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے، ایک سبحان اللہ کی مقدار بھی اگر وہ اتنا ٹھہرتا ہے تو رکوع کا فرض ادا ہو گیا۔
ٹھیک،
اور سنت یہ ہے کہ تین تسبیحات یا پانچ یا سات، نو، جتنا بڑھانا چاہے، اگر اکیلا ہے تو تعداد بڑھاتے رہے تاک عدد میں،
ٹھیک ہے،
تو یہ سلسلہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو پانچواں فرض ہے وہ سجدہ کرنا ہے، تو ہر رکعت میں دو سجدے کرنا فرض ہے،
ٹھیک ہے،
چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ فرض ہو یا سنت ہو یا واجب ہو، تو ہر رکعت میں دو سجدے کرنا فرض ہوگا،
ٹھیک ہے۔
جب سجدہ کرنے کے بعد پھر ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تو اتحیات میں بیٹھنے کا عمل اگر چار رکعت پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت پر بھی ہوتا ہے، چوتھی پر بھی ہوتا ہے، تین رکعت پڑھ رہے ہیں تو دوسری پر بھی ہوتا ہے اور تیسری رکعت پر بھی ہوتا ہے۔ تو قعدہ جو فرض ہے وہ ہے قعدہ اخیرہ،
ٹھیک ہے،
جس قعدے میں بیٹھ کے ہم نے سلام پھیرنا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے قعدہ اخیرہ۔ اب وہ چاہے دو رکعت والا ہو، جیسے ہم دو رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، تو وہی دوسری رکعت پہ بیٹھنا قعدہ اخیرہ ہے۔ تو قعدہ اخیرہ نماز میں اس اتحیات میں بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ جس اتحیات کے پڑھنے کے بعد پھر ہم سلام پھیر رہے ہوتے ہیں،
صحیح۔
اور ایک ہوتا ہے قعدہ اولا،
صحیح،
چار رکعت والی نماز میں دو رکعت پہ بیٹھنا، تین رکعت والی نماز میں دو رکعت پہ بیٹھنا، یہ قعدہ اولا ہوتا ہے، قعدہ اولا کرنا واجب ہے،
واجب،
اور قعدہ اخیرہ کرنا یہ فرض ہے۔ تو اگر کسی نے قعدہ اخیرہ نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے نماز کا ساتواں فرض، خروج بسنعہ، خروج نکلنا، بسنعہ، سنعن کہتے ہیں ارادے، کام، صنعت، تو خروج بسنعہ یعنی نمازی کا کوئی ایسا کام کرنا جو نماز کے منافی ہو، کہ جس کام کے کرنے والے کو نماز پڑھنے والا نہیں تصور کیا جاتا، کوئی بھی ایسا کام کرنا نماز سے نکلنے کے ارادے سے، یہ اس کے اوپر اب ضروری ہوتا ہے کہ اتحیات بھی پڑھ لی، درود شریف بھی پڑھ لیا اور دعا بھی پڑھ لی، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ نماز سے نکلنا ہے تاکہ نماز مکمل ہو جائے۔
ٹھیک،
اگر جب تک یہ سلام نہیں پھیرے گا، کوئی ایسا کام نہیں کرے گا، نماز میں ہی رہے گا،
صحیح،
تو اب اس کو نماز سے نکلنا ضروری ہے، اس لیے خروج بسنعی ہی یہ فرض شمار کیا گیا ہے۔ اب اس کو آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز سے نکلنے کے لیے سلام پھیرنا، تو لفظ سلام جو ہے نا، السلام، یہ واجب ہے،
صحیح،
اور علیکم ورحمۃ اللہ یہ سنت ہے۔
ٹھیک،
اگر کسی نے السلام کہہ دیا نماز سے نکلنے کے ارادے سے تو واجب ادا ہو گیا، یہ نماز سے نکل گیا، تو دو مرتبہ سلام کے الفاظ کہنا یہ واجب ہے۔
ٹھیک، اچھا یہاں پر ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا تھا، جیسے سجدہ کرنا فرض ہے آپ نے فرمایا، اب سجدہ کرنا کس طرح ہے؟
سجدہ
جیسے فی زمانہ کارپیٹ بچھے ہوئے ہوتے ہیں مسجدوں میں، اس کی حیثیت کیا ہے انگلیوں کا، پیروں کی؟
سجدہ جو ہے نا وہ احادیث مبارکہ میں اس میں بیان کیا گیا ہے، سات ہڈیوں پہ سجدہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ سات ہڈیوں پہ سجدہ کروں۔
صحیح،
اب وہ سات ہڈیوں کی پھر تفصیل بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ دو پنجے پاؤں کے، دو گھٹنے چار ہو گئے، اور دو ہاتھ چھ ہو گئے، اور ایک یہ ہڈی پیشانی اور یہ ناک کی ہڈی،
ٹھیک ہے،
یہ ایک ہڈی شمار ہوتی ہے۔ تو یوں سات ہڈیوں پر مشتمل یہ سجدہ ہوتا ہے۔
ٹھیک
ہے، اب سجدے کے اندر کچھ چیزیں ضروری ہیں، مثال کے طور پہ پیشانی کا جمنا،
صحیح،
سجدے میں یہ اصل ہے۔
صحیح ہے،
اگر کسی نے پیشانی نہیں جمائی، صرف ناک کی ہڈی ہی زمین پہ رکھی ہے، وہ پیشانی زمین پہ نہیں جمائی،
صحیح،
تو سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی نے سجدے میں پیشانی تو لگا دی ہے لیکن ناک کی ہڈی صرف نوک لگی ہوئی ہے،
ٹچ ہو رہی ہے،
صرف ٹچ ہو رہی ہے، یہ ہڈی نہیں لگ رہی، جماؤ اس میں محسوس نہیں ہو رہا، تو اس حالت میں سجدہ کرنے میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔
ٹھیک ہے،
تو ہڈی کا لگانا بھی سخت،
زمین کی سختی محسوس کرے،
سختی محسوس ہو۔ اب یہ اگر کارپیٹ پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب کارپیٹ سخت بھی ہوتے ہیں، کچھ بہت سافٹ کارپیٹ ہوتے ہیں اور کافی موٹے موٹے ہوتے ہیں، نیچے فوم ہوتا ہے باقاعدہ، تو اگر اسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جس میں پیشانی رکھنے کے بعد بھی مزید زور دینے کی حاجت محسوس ہو رہی ہے، یعنی مزید دبا سکتے ہوں، تو جتنا دب سکتا ہوگا، اور وہ آخری حد کہ اب دبانے سے مزید نہیں دبے گا، تو ایسی کیفیت میں سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اگر صرف زمین پہ سر رکھ دیا، نارمل جو زمین ہوتی ہے، اس پہ سر رکھنے سے، ناک کی ہڈی لگانے سے جماؤ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، سختی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کارپیٹ اگر بہت زیادہ موٹا ہو، نیچے مزید فوم بھی بچھا ہو، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ گدے ہوتے ہیں میٹرس وغیرہ، تو یہ اگر لگے ہیں اور یہ بہت دبانے سے دب رہا ہے، تو اس طرح کی چیز پہ سجدہ کرنے سے وہ آخری حد کہ اب دبانے سے مزید نہ دبے، یہ اتنا جماؤ، اتنا زور لگانا ضروری ہوگا۔ اچھا، نماز کے اندر پھر مزید پاؤں کی طرف آ جائیں، تو سجدے میں بہت سے لوگ اپنے پاؤں کو اٹھا لیتے ہیں،
انگلیاں جو ہیں ان کی، وہ
اسی بھی یہ انگلیاں جو پاؤں کی ہوتی ہیں، یہ ٹچ ہو رہی ہوتی ہیں، تو یاد رکھیں سجدے میں 10 انگلیاں جو ہیں، ایک پاؤں میں 5، تو اس طرح دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کو موڑ کر قبلے کی طرف کر لینا، یہ سنت
ہے۔
ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ اس طرح مڑ کر قبلے کی طرف ہو جائے، یہ واجب ہے۔
صحیح،
اور 10 انگلیوں میں سے کم از کم ایک انگلی، چاہے وہ انگوٹھا ہو یا کوئی سی بھی پاؤں کی انگلی ہو، اس کا پیٹ زمین پہ لگا ہو، یہ فرض ہے، سجدے کے لیے ضروری ہے۔ اگر سجدے میں پاؤں کی کا انگلیوں کا جو پیٹ ہوتا ہے، پیٹ سے مراد یہ ہے کہ نارمل جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا جو انگلیوں کا حصہ نچلا تلا وہ زمین پہ لگا ہوتا ہے، یہ ہے پیٹ۔
صحیح،
تو 10 انگلیوں میں سے کسی بھی ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ فرض ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا، کوئی سی بھی انگلی ہو، تو یہ واجب ہے، اور 10 انگلیاں مڑ کر قبلے کی طرف ہوں، تو یہ سنت ہے۔ تو سنت پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ واجب کی بھی حفاظت ہوگی، فرض کی بھی حفاظت ہوگی۔
سبحان اللہ، الحمدللہ عزوجل، آج فرائض پر گفتگو کی گئی اور آج ہماری فرائض نماز کے کمپلیٹ ہو گئے، لیکن بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے، ہمارے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک ایک فرض پر اگر مفصل گفتگو کی جائے گی تو کئی سلسلے بن جائیں گے، تو اس کے لیے آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز کے احکام امیر سنت کی کتاب ہے، اسے حاصل کر لیجئے، بہار شریعت کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ مزید جو ہے وہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں اس کے جوابات آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔